فقاتل فی سبیل اللہ، پس نبی تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے ذمہ دار نہیں ہو، البتہ اہل ایمان کو لڑنے پر اکساؤ، بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے، اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے سخت ہے، جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں حصہ پائے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا اس میں حصہ پائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو، یا کم از کم اسی طرح، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ تم سب کو قیامت کے روز جمع کرے گا، جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے۔ یہاں آپ دیکھیے کہ سلام کے ادب سکھائے گئے۔ سلام یعنی السلام علیکم کہنا، یہ ایک اسلامک ریچول بھی ہے، اس کی بنیاد پہ ایک مسلمان ایک نان مسلم سے پہچانا جاتا ہے۔ اصل میں یہ کلمہ نہیں، یہ ایک دعا بھی ہے۔ کسی کو جب ہم کہتے ہیں کہ السلام علیکم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ تم سلامت رہو بیماریوں سے، دکھوں سے، پریشانیوں سے، لڑائیوں سے، اور ہمیں نہیں پتہ کہ کسی کے سلام کے جواب کی وجہ سے ہم بہت بڑی مصیبت سے بچ گئے۔ ایک صحابی تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر آئے تو آپ نے السلام علیکم کہا، کیونکہ اجازت لینے کا یہی مسنون عمل ہے کہ سلام کرو۔ آپ نے سلام کیا، کوئی بولا نہیں آگے سے، پھر دوسری دفعہ سلام کیا، پھر بھی کوئی نہیں بولا، دروازہ بھی نہیں کھلا۔ تیسری دفعہ جب سلام کیا تو آپ جانے لگے اس کے بعد، تو اندر سے صحابی نکلے اور کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہا کہ میں اندر آپ کے تینوں سلام سن رہا تھا، لیکن میں نے اسی لیے پہلی سلام پہ دروازہ نہ کھولا کہ اگر پہلی دفعہ اگر میں کھول دیتا تو بعد میں جو دو دفعہ آپ نے اور سلام کہا تو یعنی آپ کی اس دعا سے محروم ہو جاتا۔ یعنی اتنے حریص تھے وہ ایک دوسرے سے دعائیں لینے کے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ مسلمان جب دوسروں سے مرعوب ہوتے ہیں تو اپنا کلچر چھوڑتے ہیں، تو سلامتی کے لفظوں کے بجائے ہائے اور بائے لینے لگتے ہیں۔ یہاں ہم اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں کہ کیا واقعی میں سلام کو سلامتی کا کلمہ سمجھتی ہوں، اور کیا میں لوگوں کو اپنی دعاؤں سے محروم تو نہیں کر دیتی کچھ اور کہہ کر۔ اس پہ بہت تفصیل سے بات ہو چکی ہے، آپ سننا چاہیں تو سن سکتے ہیں اس کے اوپر کہ کیا سلام کرنا چاہیے، کس کو کرنا چاہیے، چھوٹا بڑے کو کرے۔ لیکن یہاں یہ یاد رکھیے کہ اسلام میں جو بھی بات کہی گئی ہے اس میں سے ہر بات کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اور کسی کے کسی دوسرے کلچر سے معروف ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ ذہنی طور پہ غلام ہو چکا ہے، اور ذہنی غلام جو ہوتے ہیں پھر ان کو جسمانی طور پہ غلام بنانا بھی کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا، پھر تم کو کیا ہو گیا کہ منافقین کے بارے میں تم دو رائے ہو جا رہے ہو، حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ ان کو الٹا پھیر چکا ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی تم اسے ہدایت بخش دو، حالانکہ جس کو اللہ نے راستے بھٹکا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ، تاکہ تم اور وہ سب یکساں ہو جائیں۔ نوٹ کیجئے گا، یہ ہے کافروں کا ہدف کہ تم بھی انہیں کی طرح کافر ہو جاؤ تاکہ سب برابر ہوں۔ دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے، جب ایک شخص اچھا کام کرنا چاہتا ہے نا تو دوسرے لوگ خام خواہ اس کے اوپر پریشان اس لیے ہو جاتے ہیں کہ اگر اس نے اچھا کام کر لیا تو ہم پھر نظروں میں آ جائیں گے، ہم نمایاں ہو جائیں گے۔ انسانی معاشروں میں، مسلم معاشروں میں بھی دیکھیے، ذرا آپ نیکی کرنے لگتے ہیں تو لوگ فیل کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں میں ان کو تو کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن ہوتا یہ کہ جب دوسرے بندے کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نیکی کر رہے ہیں نا تو وہ پھر اس سوچ کے ساتھ پریشان ہو جاتا ہے کہ کہیں آپ اس کی وجہ سے زیادہ نمایاں ہو گئے تو پھر میری برائی برے لگے گی۔ اس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ ایک حمام میں سب ننگے، جب سب لوگ برہنہ ہوتے ہیں نا تو ان کو کسی کی بھنگی بری نہیں لگتی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ دوسروں کو کی طرف لگنے کی بجائے ان کو اچھی چیز کی طرف بلانا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی پھر دعا بھی کرنی ہے کہ ہم دوسروں کے دیکھا دیکھی خود بھی اپنے دین سے پیچھے نہ ہو جائیں۔ لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں، اور اگر وہ ہجرت سے باز رہیں تو جہاں چاہ پاؤ ان کو پکڑ لو اور قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ، البتہ وہ جو منافق ہیں وہ اس حکم سے مستثنا ہیں، جب جو کسی ایسی قوم سے جا ملیں جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے۔ یہاں سے مسلمانوں کی خارجہ پالیسی کا تذکرہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کیسے تعلقات ہونا چاہیے، جو جیسا کرے تم بھی ویسا ہی کرو۔ اسی طرح وہ منافق بھی مستثنا ہیں جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہیں، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے، اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے رہتے، لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح اور آشتی کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی۔ ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی فتنے کا موقع پائیں گے تو اس میں کود پڑیں گے۔ ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہیں اور صلح اور سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو جہاں وہ ملیں ان کو پکڑو اور مارو، ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دے رکھی ہے۔ یہ کسی مومن کا کام نہیں کہ مومن کو قتل کرے۔ یہاں سے آگے اب کچھ قتل کے احکامات ہیں کہ کس طریقے سے دنیا کے اندر جب قتل عام ہو جاتا ہے تو معاشروں کا چین جو ہے وہ رخصت ہونے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں قتل خطا اور قتل عمد، یعنی قتل خطا کیا ہوتا ہے کہ غلطی سے کسی کا قتل کر دیا جانا، اور قتل عمد کیا ہوتا ہے کہ کسی کے قتل کو ارادے کے ساتھ کرنا۔ جس معاشرے کو اللہ تعالیٰ اتنے پیارے قانون دے رہے ہیں، اب ہم دیکھیں گے کہ ان معاشروں کے اندر یعنی اس کے اوپر عمل کیسے ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ مومن کا یہ کام نہیں کہ کسی دوسرے مومن کو قتل کرے۔ کیا آج ہو رہے ہیں مومنوں کے ہاتھوں مومنوں کے قتل؟ کیا آج مسلمان کی گولی سے مسلمان مر رہا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ یہ آیتیں سمجھ کے نہیں پڑی، علم ان تک پہنچا ہی نہیں، الا یہ کہ اس سے بھول ہو جائے۔ اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے، الا یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دیں۔ لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا مواختہ ہو چکا ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ پھر جو غلام نہ پائے وہ پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھے۔ یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کا طریقہ ہے، اللہ علیم اور دانا ہے۔ رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کیا ہوا ہے۔ اب دیکھیے کہ قتل کیا اتنا سخت گناہ ہے کہ دنیا میں اس کا قصاص تو ہے ہی، لیکن آخرت میں بھی اس کو اللہ کا غضب اور غصہ آئے گا۔ اب سوچیے کہ یہ آیتیں قرآن پاک کی کتنی جگہ مسجدوں میں پڑھی جاتی ہیں، کتنی تراویوں میں پڑھتے ہیں، کتنے بچے حفظ کرتے ہیں تو ان آیات کو پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ اس دور میں بھی قرآن کے ساتھ لوگوں کا تعلق لفظوں کا تو بہت ہے، لیکن آپ بتائیے کہ اس کے باوجود اتنی دینی کوششوں اور اتنے حافظوں اور اتنے مسجدوں اور مدرسوں کے باوجود قتل کیوں نہیں رکا؟ اس لیے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی۔ ہم اس چیز کا بہت شوق رکھتے ہیں کہ اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، لیکن لفظ نہیں سمجھیں گے تو وہ خود ہی وہ کام کر رہے ہوں گے اور ان کو خود بھی نہیں پتا ہوگا۔ تو دعا ہے کہ ان آیات کو عام کر سکیں۔ کیا ہم نیت کرتے ہیں کیسی آیتیں جن کا تعلق ایک خاص موضوع سے، ان کو الگ سے چھانٹ کر کسی جگہ لکھ کر یا اس کو کسی سی ڈی کی فارم میں ایسی جگہ بھیجا جائے جہاں پہ لوگ ان کاموں کو کر کے پہنچ جاتے ہیں، مثلا جیلوں میں، اور اسی طرح ان چیزوں کو عام کرنے سے معاشروں میں امن اور چین آئے گا۔ اس کے بعد ایک واقعہ گزرا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں نکلو تو دوست اور دشمن میں تمیز کرو، جو تمہاری طرف سلام میں پہل کرے اسے فوراً نہ کہہ دیا کرو کہ تم مومن نہیں۔ اگر تم دنیاوی فائدے چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سارے مال غنیمت ہیں، آخر اسی حالت میں تم خود بھی تو تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، پس تحقیق سے کام کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یعنی دوسرے کو ایک دم کافر نہ کہہ دیا کرو۔ آج اگر تمہیں اللہ نے کتاب سے جوڑ دیا ہے تو اس سے پہلے تم نہیں جڑے ہوئے تھے۔ اس میں بڑا خوبصورت سبق دیا گیا کہ دوسروں کو کافر نہ کہو، دوسروں کو بے دین کہنے کی بجائے اپنے دین کو اتنا خوبصورت کر کے ان کے سامنے پیش کر دو کہ وہ خود بخود اس دین کو پانے کے لیے تمہارے اس دین کی طرف آنے لگے۔ مسلمانوں میں سے جو لوگ کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور جو اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں۔ سوچئے، اس آیت کو دوبارہ پڑھتی ہوں، آپ شاید شعور سے سنیں گے۔ اور اصل میں مجھے تو اس آیت کو پڑھتے ویسے ہی لگا کہ جیسے کچھ لوگ یہاں آ کے سٹرگل کر کے محنت سے سن رہے ہیں، کچھ گھر میں سن رہے ہیں۔ یقیناً گھر میں سننے والوں کو فائدہ تو ہو ہی رہا ہوگا اگر وہ ساری رکاوٹیں ہٹا کر دل دماغ حاضر کر کے حاصل کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ جو جتنی مشکل سے آتا ہے اس کو اتنا اجر ملتا ہے۔ اس اجر سے تو محروم ہو گئے نا کہ جو اجر آنے والوں کو راستے کی مشکلوں میں ہوا، سفر کیا، گھر سے نکلے، خرچ ہوا کچھ، پھر یہاں آئے بیٹھے، یہاں انتظامات ہوئے، تو اللہ کہتے ہیں دونوں کا برابر نہیں۔ ہماری زبان میں ایک محاورہ ہے کہ جتنا گڑ اتنا میٹھا، ایسے ہی ہے نا، بس اللہ کے ہاں بھی ہے، جتنی جس کام میں آپ کو ایفرٹ آتی ہے نا، جتنی ایفرٹ کرتے ہیں مشکل آتی ہے، اتنا ہی انشاءاللہ کل اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا اجر ہوگا۔ تو مسلمانوں میں وہ لوگ جو بغیر کسی معذوری کے یعنی عذر کے گھر بیٹھے رہتے ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں۔ اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان اور مال سے محنت کرنے یعنی جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے، اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی ہی کا وعدہ کیا ہے، مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذین توفاہم الملائکہ، یہاں سب ان لوگوں کی بات ہے، تھوڑا سا اس آیت کا پس منظر رکھ دوں کہ کچھ لوگ جان بوجھ کے زمین کے ان ٹکڑوں میں رہتے ہیں جہاں بہت زیادہ فتنے ہوتے ہیں، اسلام ہے نہیں، کفر کی بہت زیادہ دوڑ دھوپ ہے، بے حیائی بھی ہے، برائی بھی ہے۔ اب اس کا ایک اثر ہی ہوتا ہے کہ انسان کا اپنا دین کمزور ہو جاتا ہے، حرام حلال کا فرق نہیں رہتا، اولادیں بگڑنے لگتی ہیں۔ تو جو بغیر عذر کے ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں، ان کی موت کا وقت کیسا ہوتا ہے؟ فرمایا، جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے، ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کیں تو ان سے پوچھا کہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے، یعنی کیا کرتے، ساری سوسائٹی ایسی تھی اور پیئر پریشر بہت تھا، اس لیے ہمیں بھی وہ غلط کام کرنے پڑتے تھے جو دوسرے کر رہے تھے۔ فرشتوں نے کہا، کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ یعنی کیوں رہے پھر وہاں، کس شوق میں رہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں، جو مرد اور عورتیں اور بچے واقعی بے بس اور نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پاتے، تو بعید نہیں کہ اللہ ان کو معاف کر دے، اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا، وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے، پھر راستے ہی میں اس کو موت آ جائے، اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا، اللہ بہت بخشش فرمانے والا اور رحیم ہے۔ ان آیات میں ایک بہت ہی زیادہ سینسٹیو ٹاپک کی طرف اشارہ ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں، جس کو آپ نان مسلم ملک کہتے ہیں، وہاں رہنے کا کیا حکم ہے، کیا وہاں سے چلے جائیں اور کس طریقے کی بات ہو، تفصیلات تو نہیں ہو سکتی، لیکن صرف چند پوائنٹس دیے جا سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اگر اس وقت ہم دنیا کے نقشے پہ نظر ڈالیں تو ہمیں سوائے سعودی عرب کے پوری دنیا میں کوئی بھی مسلم ملک نہیں دکھتا۔ جتنے بھی ملک آپ کو مسلم ملکوں کی فہرست میں دکھتے ہیں، وہ اسلامک ملک نہیں بلکہ اسلامک انکلائننگ ملک ہے، یعنی انکلائنیشن ان کا ہے، اسلام لائک کرتے ہیں، یعنی وہ اسلام کو پسند تو کرتے ہیں، کیونکہ فزیکلی اسلامک لاز کہیں بھی نہیں ہیں۔ اب جو لوگ ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں، وہ کیا کریں، یہاں سے چلے جائیں، کسی نان مسلم ملک میں چلے جائیں، کس طرح سے کریں، یہاں رہیں، کیا گناہ ہے، حرام ہے، فرض ہے یا حرام ہے؟ میں اس کی چھوٹی سی مثال آپ کو دیتی ہوں کہ ایک شخص ہے، اس کو تیرنا نہیں آتا، کسی سمندر میں جائے گا، بہت زیادہ چانسز ہے ڈوبنے کے، لہروں کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، کسی دریا کے اندر ڈوبے گا، امید ہے لیکن تھوڑی سی امید بچنے کی پھر بھی ہے، اور وہی کسی سوئمنگ پول یا کسی نہر میں ڈوبے گا تو بچانے والے زیادہ ہوں گے، گھر کے سوئمنگ پول میں ڈوبے گا تو قریب والے اس کو بچا لیں گے۔ اصل بات کیا ہے کہ جس کو تیرنا نہیں آتا۔ بالکل اسی طرح جو ویسٹرن کنٹریز یا جو یورپین سٹائلز اور جو الہاد والے مذاہب ملک ہیں، جہاں بالکل بے حیائی عام ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کو نہیں بچا سکتے، قوانین ان کے نان اسلامک ہے اور وٹس ایور، تو وہ ایسے ہیں جیسے برائیوں کے سمندر ہیں، اور آپ وہاں رہ رہے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو اور خود کو اسلام کا پابند نہیں کیا، اسلام کا کڑا وطن آپ کے گلے میں نہیں، جس کو تیسرے پارے میں ہم پڑھ چکے کہ بالعروۃ الوثقیٰ، اگر اسلام نہیں سیکھا، دین میں محبت نہیں، تقویٰ کی دیواریں نہیں، تو وہ سمندر میں ایسے ڈوبیں گے کہ غرق ہو جائیں گے، ان کی لاش بھی نہیں ملے گی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کسی دوسرے ایسی جگہ میں کہ جہاں پہ تھوڑی برائی دھبی بھی، آج لوگ کہتے ہیں کیا ہے، ہمارے اپنے ملکوں میں بھی تو ایسے ہی ہے نا، اور یہ ہے وہ ہے، تو آپ اس کو دریا لے لیں، چلے دریا میں ڈوبنے والے کو لہروں سے تو ذرا زیادہ مقابلہ نہیں کرنا پڑتا، اور اس کے بعد تو آپ دیکھیے کہ اگر آپ سعودی عرب کو چلے جائیں تو اس کو ایک چھوٹا سا سوئمنگ پول لے لیں، تیرنا نہیں آئے گا تو وہاں بھی ڈوبیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ بندہ اپنے ایمان کو مضبوط کرے۔ جہاں بھی رہے دنیا میں مسلمان بن کے رہے، اور اگر ہمیں اسلام نہیں چاہیے، ہم اسلام کے نمائندے بن کے نہیں رہ سکتے ان ملکوں میں، تو پھر اپنے آپ کو فتنوں میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ آگے ہم پڑھیں گے جا کے کہ، اور یہ آیتیں کتنا ڈرانے والی ہیں کہ موت کے وقت میں کوشچنس ہو رہے ہیں، کیوں رہے تھے وہاں؟ مجبور تھے، کیا مجبوری تھی تمہاری؟ پیسہ مجبوری تھی، اسٹیٹس مجبوری تھی، بڑے بڑے گھر مجبوری تھی، لیکن جب اولادیں ہاتھ سے چلی گئیں تو یہ مجبوریاں نہ رہیں۔ تو ہم سب اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے اگر ڈیووٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو سچا مسلمان بن کے دکھاتے ہیں، تو الحمدللہ میں نے تو کسی ملک میں کوئی ایسی پابندی نہیں دیکھی کہ آپ کو مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کی ماننی پڑے۔ شرط یہ کہ آپ خود تو پہلے سے نہ تیار ہوں کہ آپ نے ہر بری بات کو ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ہجرت کی صورت میں ڈر بڑا ہوتا ہے، ہائے کیا کریں گے، کاروبار کیا کریں گے، وہاں جا کے کھائیں گے کیا، اور سب کہاں جا سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو اللہ کے راستے میں جائے گا اس کو بڑی وسعتیں ملیں گی، جیسے مکہ کو چھوڑتے ہوئے مدینہ میں وسعتیں ملی تھیں۔ فَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اور جب تم سفر کے لیے نکلو تو کوئی مذائقہ نہیں کہ تم نماز کو کم کر لو۔ قصر نماز کی طرف اشارہ ہے، خصوصاً جب تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تم کو ستائیں گے، کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں۔ اور اے نبی، جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو، یعنی حالت جنگ میں ہو، اور انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہو جاؤ، تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اپنے اپنے اسلحے لیے رہے، پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے پیچھے چلا جائے، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی تمہارے ساتھ پڑھے، اور وہ بھی چکنہ رہے اور اپنے اسلحے لیے رہے۔ ذرا غور کیجئے گا کہ میدان جنگ میں جماعت کی نماز کتنے اہتمام سے پڑھائی جا رہی ہے، اس کو صلاۃ الخوف کہتے ہیں۔ کچھ لوگ پڑھیں گے، کچھ پیچھے رہیں گے۔ تو وہ لوگ جو عام دنوں میں نہیں پڑھتے جماعت کے ساتھ اور مسجدوں کو آباد نہیں کرتے، پھر سوچیے ان کا کیا حال ہوگا۔ یہاں سے اگر اور کچھ نہ سمجھ سکیں تو جماعت کی نماز کی اہمیت کو اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی آ کر تمہارے ساتھ پڑھے، اور وہ بھی چکنہ رہے اور اپنا اسلحہ لیے رکھے، کیونکہ کفار تو اس تاک میں ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو، تو وہ ایک بار تم پر ٹوٹ پڑے۔ البتہ اگر بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں کوئی مذائقہ نہیں، مگر پھر بھی چکنے رہو۔ آج بھی اس میں یہی حکم ہے۔ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے انسان کے پاس کہ جو نماز میں وہ نہیں چھوڑ سکتا۔ مثلا آپ ایئرپورٹ پہ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کا ہینڈ بیگ ہے جس میں آپ کا پاسپورٹ ہے، آپ کے پیسے ہیں، کوئی اور چیز ہے، آپ اس کو اٹھا کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک بچے کی ماں ہے، جو بچہ رو رہا ہے اس کا، تو وہ نماز کے دوران بھی بچے کو اٹھا سکتی ہے۔ عام طور پہ نماز میں حرکت نہیں کرنی چاہیے، لیکن مجبوری میں اور اس طرح کی جینین ریزنز میں تھوڑی بہت حرکت کر لی جائے تو اس سے انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کو نصاب مہیا کر رکھا ہے، پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرو۔ یعنی نماز پڑھ کے اب جائے نماز طے کر کے دین کو بھی تہنا کر دو، بلکہ اس کے بعد بھی اللہ سے تعلق رکھو۔ آج دیکھا گیا کہ بہت سارے لوگ جو ہی نماز کے لیے آتے ہیں یا نماز پڑھنے لگتے ہیں تو بالکل ایک بالکل گیٹ اپ اور بن جاتا ہے، اور سوچ اور کچھ، اور جو ہی جائے نماز طے کیا تو پھر ان کی زندگی میں اللہ کی یاد دکھتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایمان والا تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، حتیٰ کہ گناہ کرتے ہوئے بھی اس کو اللہ یاد ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو رہا ہوگا اس وقت۔ یہ سوچ اسی کا نام تقویٰ ہے، اور جتنی یہ سوچ بڑھتی جاتی ہے اتنا انسان پھر اپنی زندگی میں اچھے کاموں کو بڑھاتا جاتا ہے۔ اور جب اطمینان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو۔ نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے۔ وَلَا تَحِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ، اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، اور تم اس اللہ سے امید رکھتے ہو مگر وہ امیدوار نہیں، اللہ سب کچھ جانتا اور وہ حکیم اور دانا ہے۔ سبحان اللہ۔ کبھی بھی آپ کو دین کے کسی کام میں تکلیف آئے نا، مثال دے رہی ہوں کہ اس وقت پارا سنتے وقت آپ کو تھوڑا سا بوجھل لگے یا لگے بہت تھک گئے، تو آپ سوچیں میرے ساتھ اور بھی تو کتنے لوگ سن رہے ہیں، کوئی سنا رہے کوئی سن رہے، تو جو ہی آپ دوسرے کا احساس کرتے ہیں نا آپ کو اپنی تکلیف کم لگتی ہے۔ اور اپنے غموں کو کم کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ اپنے سے کم لوگوں کو دیکھ لیں جو ہم سے بھی زیادہ دکھوں میں ہوں۔